الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي مأوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو بزرگو، تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ انسان کو تقوی کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اگر اس بچے کے دل میں باپ کی محبت بھر جائے تو وہ باپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. باپ ہلکی سی بات جس کو کہہ دے تو بچے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بچہ باپ سے محبت کر رہا ہوتا ہے. یہ محبت چیز ایسی ہے جو انسان کو تابعدار بنا دیتی ہے. آج جاننے کی کمی نہیں ہے. اگر ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، ہمارے گھر لائبریریاں بن گئی ہیں، کتابوں سے بھری پڑی ہیں. حتیٰ کہ دنیا جہان نے اتنی ویب سائٹس بنا دی ہیں کہ اگر آپ معلومات اکٹھی کرنا چاہیں تو اتنی ویب سائٹس پر اتنا علم موجود ہے کہ ہماری زندگی کم ہے اور انفارمیشن زیادہ موجود ہے. کچھ عرصہ پہلے اگر آپ ذرا تاریخ کو دیکھیں، ہسٹری کی طرف اگر آپ نظر کریں تو لوگ ہاتھوں سے کتابیں لکھا کرتے تھے. اب اندازہ کریں کہ گھر میں کتنی کتابیں موجود ہوں گی ہر بندے کے. جب کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، پرنٹنگ پریس موجود نہیں تھا، تو چند کتابیں ہی ہوتی ہوں گی. لیکن اگر عمل کو دیکھیں تو آج یہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح با عمل ہوتے تھے. بس ان کو کوئی بات پتا چل جاتی تھی اور وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. آج کسی بچے سے بھی بات کریں تو وہ آگے سے دلیل میں بڑھ کر حدیث سناتا ہے. ایک میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوئی اور انہوں نے اس آگے اس کو بیچ میں انوالو کر لیا کہ جی آپ جو ہے ہمارے معاملے کو ٹھیک کریں. دونوں بچے یہاں کے امریکن بورن اور آپس میں لگے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں. حتیٰ کہ دونوں کے ماں باپ ان سے تنگ آ گئے، کہنے لگے کہ یہ ہماری بات تو مانتی نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے اساجز کے حوالے کر دیا اور اساجز نے کہا کہ اچھا تم لوگ بھی اب دخل اندازی نہ کرنا، میں دونوں کو سمجھاؤں گا اور ان کا گھر بنانے کی کوشش کریں گے. ہم دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے. اللہ کی شان، اگر خاوند کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ پہلے سے کہے کہ جی جی مجھے یہ بات پتہ ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ حدیث یا قرآن کی دلیل پیش کر دے. وہ بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ تو خاوند کی تابع داری کر، فلاں فلاں، کہ ہاں مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہیں. انٹرنیٹ میں جاتے ہیں، اپنے وسیلے وسائل ورڈ ڈالتے ہیں سرچ میں اور تھوڑی دیر بعد پرچہ باہر نکل آتا ہے، اس کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں. آپ چھوڑے جو مفتی ہے، جو عالم ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے. ان لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. عجیب حالت ہوتی ہے. معلومات ساری موجود ہیں اور عمل دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اب اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں رہی، محبت ختم ہو گئی ہے. اگر محبت ہوتی تو آپ سوچیں کہ بندہ یہ سنے کہ میرے پروردگار نے اس بات کا حکم دیا ہے اور وہ اس میں اعتراض کرے یا سوچ وچار کرے یا اس میں سے دلیلیں مانگے. کتنی عجیب سی بات ہے، آپ کسی کو کوئی مسئلہ بتائیں اور وہ کہتا ہے کہ جناب اس میں سے قرآن اور حدیث کی دلیل بتائیں. آپ دلیل دیں، وہ کہتا ہے یہ تو ضعیف ہے. بھائی تمہارا باپ بھی تو ضعیف ہے، کیا تم نے اس کو قبر میں ڈال دیا؟ ضعیف کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ مر گیا، ضعیف کا مطلب اس کی ایک ٹرمینالوجی ہے، وہ ایک حساب میں اس کو ضعیف کہا جا رہا ہے، قابل عمل ہے لیکن نہیں ماننا نہیں. اس لیے حجت نکال لیں گے، اعتراض نکال لیں گے، بات سے بات بنا لیں گے اور اس طریقے سے اصل میں ماننا نہیں چاہتے. تو پاک اور صاف زندگی گزارنے کے لیے ایک جو چیز بڑی اہم ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، نہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں ہے نہ رسول اللہ کی محبت ان کے دل میں ہے. اگر انہیں کہیں کہ یہ پیارے حبیب کی ادا ہے، پیارے حبیب کا انداز ہے، تو کہتے ہیں ہاں ہاں سنت ہے، فرق تو نہیں ہے. سنتوں کو اس انداز سے لیتے ہیں جیسے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تب بھی ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑتا. حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہر ہر سنت کے ساتھ ایک مقام محبوبیت اٹیچ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ حبیب کا نام حبیب اللہ رکھا ہوا ہے. اور جن لوگوں نے پیارے حبیب کی سنتوں پہ عمل کیا، عاشقان رسول تھے وہ صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اپنی رضا کے اعلان کر دیے ان کے لیے، کہا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، ہم ان سے خوش ہو گئے. اسی طرح ہم نے دیکھا وہ ہر بندہ جب اتباع سنت کرنے لگتا ہے، ان اداؤں کو اپنی زندگی میں لانا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو مخلوقات کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرما دیتے ہیں. میرے دوستو، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو مخلوق کے دل میں ڈالتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس بندے سے میں راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو اعلان کر دیتے ہیں، فرشتے آ کر آگے دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں اور فرمایا حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں. اچھا ہم سوچتے ہیں کہ یہ مچھلیوں کا نام کیوں لیا گیا، اور بھی تو تھے. اکثر کہتے ہیں کہ مچھلیاں دعا کرنے لگ گئی اس لیے کہ دنیا کے اندر جو جانور ہیں وہ سب سے زیادہ سمندر کے جانور ہیں. اگر آپ کاؤنٹنگ کریں زمین کے جانوروں کو، ہوا کے پرندوں کو، اور اسی طرح اگر پھر آپ کمپیریزن کریں اس کو سمندر کے مچھلیوں کے ساتھ، یعنی کہ سمندروں کے جانوروں کے ساتھ، تو سب سے زیادہ اینیمل جو ہے وہ سمندر کے اندر ہوتی ہے، کاؤنٹنگ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہیں. دوسری بات، جو بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اپنے جسم کو تھکاتا ہے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، یاد رکھیں اللہ تعالی مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگا دیتا ہے.
یہ پکی چھکی بات ہے. لوگ وقت کے بادشاہ کی قدردانی نہیں کرتے. مال پیسہ وہ دے رہا ہوتا ہے اپنے وزیروں کو مشیروں کو, لیکن ڈیوٹیاں کس کی اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں؟ اللہ والوں کی. کیوں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تنہائیوں میں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے, ان کے کاموں کے لیے اب مخلوق کو ادھر متوجہ کر دیتے ہیں. ان کا کوئی کام اٹکتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی ان کی مدد کے لیے بندے موجود کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ان کے نظام ہے. اسی طرح میرے دوستو, جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اللہ سے خوف کھاتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ چاہے میں لوگوں کے اندر موجود ہوں, چاہے میں تنہائی میں ہوں. آج ہم ظاہر داری کرتے ہیں, اندر خوف ختم ہو گیا. اسی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں. حتیٰ کہ مسجدوں کو, یعنی کہ آج کل تو سینٹر بن گئے, مسجدوں کی بات نہیں کرتے. سینٹروں کو دیکھیں یا ایسے دین کے نام پہ کرنے والے کاموں کو دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپس میں کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں, کیسے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. چار آدمی اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے. اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا, اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے, تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے. اللہ کا خوف دل سے اتر گیا. بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجھے واچ کرتے ہیں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. وہ ہوا معکم این ما کنتم. اللہ تعالیٰ تو ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. فرمایا اللہ رب العزت مخلوق کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ایک ہنٹر ہنٹ کرنے سے پہلے اپنے ٹارگٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میرا صاف کے الفاظ استعمال کیے کہ یوں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ, ایسے واچ کر رہے ہوتے ہیں, ہر ایکشن کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں سے ڈرتے, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. اسلامی معاشرے کا جو بنیاد ہے وہ تقویٰ ہے. اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کے اندر جو پولیس کا بجٹ ہے, پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے یہ 10 گنا زیادہ ہے. کیوں؟ کہ لوگوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے. سرویلنس کیمرے لگے ہوئے ہیں, رڈار لگے ہوئے ہیں, واچ کرتے ہیں. پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں, حتیٰ کہ پولیس کی گاڑی کھڑی ہو تو سپیڈ کم کر لیتے ہیں. پولیس والا موجود نہیں ہوتا, بس گاڑی کا رنگ دیکھتے ہیں, ان کا رنگ اڑ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ پروردگار بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارا معاشرہ خوف خدا کے اوپر بیس کرتا ہے. اللہ سے خوف ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. اتق اللہ, سارا قرآن کھول کے دیکھ لو, آپ کو یہ لفظ جگہ جگہ نظر آئے گا. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو بھائی, اللہ سے ڈرو. یہ امیر کا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کے ذکر کر رہے ہیں ان کے, تو وہاں اتق اللہ کا لفظ. بعض جگہوں پہ ایک ایک آیت کے اندر دو دو مرتبہ تقویٰ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. پورا قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں تو تقویٰ کا لفظ ایسے پھیلا ہوا ہے جیسے کوئی حلوائی اپنے ڈش کو تیار کرتا ہے یا گھر والے ڈش کو تیار کرتے ہیں اور اس کے اوپر میوے لگاتے ہیں, بادام پستے, اور سجاتے ہیں اس کو. اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کو اس لفظ کے ساتھ یوں ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں اللہ سے ڈرو. یاد رکھیں کہ انسان کے نام اعمال کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ استغفار ہے. جن کو میں نے اپنے علامہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ استغفار کی, سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرا, بس سمجھے کہ اس نے سب سے بہترین کام کیا. اگر اللہ تعالیٰ کی معافت چاہیے, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, تو بس پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے ہمارا, ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیں. اب ڈرنے کے مختلف انداز ہیں. ایک وہ انداز ہے جو ہم سب کا, عوام الناس کا, عوام الناس بھی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور ان کا ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے, اور معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دیجیے. یہ عوام الناس کا ڈرنا ہوا. دوسرا ڈرنا کہتے ہیں صالحین کا, اور صالحین کا ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادات تو کر رہے ہوتے ہیں, عبادات تو کرتے ہیں, لیکن دل دل میں یہ ڈرتے ہیں کہ میری عبادات اس قابل نہیں ہے کہ میں اللہ کو پیش کر سکوں. میرے نام اعمال میں کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو میں اپنے پروردگار کو پیش کر سکوں. صالحین کے واقعات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ساری ساری رات عبادت کرتے تھے اور صبح اللہ تعالیٰ سے ایسے معافیاں مانگتے تھے جیسے آج کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا رہا ہو اور وہ صبح کو اب اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے. یہ انداز ان کا ہوتا تھا عبادت کرنے کے بعد. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ میں فلاں نیک کام کروں. ابھی کیوں نہیں ہوتا, ارادہ ہوتا ہے, ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں جی میرا ارادہ ہے میں حج پہ جا رہا ہوں, میرا ارادہ ہے کہ میں مسجد کے لیے جو ہے کوئی کام کروں گا, میرا ارادہ ہے میں فلاں کام کروں گا. یعنی اپنے ارادے کو اتنی تشہیر کرتے ہیں کہ اتنا کام کرتے نہیں جتنا اس ارادے کا اشتہار بنا کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ حالت ہے. پھر اس کے بعد تیسرا لیول آ جاتا ہے عارفین کا. عارفین کے اندر بھی خشیت الہی ہوتی ہے. اب ان کی زندگی سنت کے مطابق ہوتی ہے, شریعت کے مطابق ہوتی ہے, لیکن ان کا ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ ان کا ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ میرے پروردگار میں عبادات تو کر رہا ہوں اور یہ آپ کا احسان ہے, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دی, لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ مرنے تک یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں, جو نیکیاں کر رہا ہوں, یہ قائم رہیں گی یا یہ اپرچونٹی واپس لے لی جائے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری ساری زندگی عبادت کی اور انجام کیا ہوا؟ شیطان نے چپا چپا سے عبادت کی لیکن ایک سجدہ کا انکار کر بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. کتنے سال شیطان نے عبادت کی ہوگی, اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے زیادہ سال عبادت ابھی تک نہیں کی ہوئی. تو ہمیں کیا بتایا کہ ابھی ہماری یہ عبادات اس وقت تک چلیں گی یا نہیں چلیں گی؟ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا بلعم باؤر. کتابوں میں اس کے واقعات لکھتے ہیں کہ اس نے عبادت کر کر کے پتھر کو گھسا دیا تھا, اور جب اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو گئے, اس نے جو غلطیاں کی, تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی مثال کتے کی دی. ساری زندگی وہ عبادتیں کرتا رہا, لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دھکا دے دیا, اپنے سے دور کر دیا اور کتے کی مثال دے دی. ایک اور واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, کسی مسجد کا مؤذن تھا اور بڑی ساری مسجد تھی, اس کا مینار تھا اور وہ مینارے کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا کر اذان دیا کرتا تھا. اذان کے لیے اوپر جا رہا تھا اور اس کی نگاہ پڑ گئی ادھر ادھر. جب نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے, پہلے کبھی اس نے وہ دیکھی نہیں تھی. اس کا حسن جمال اس کے دل میں اثر کر گیا. چل تو رہا تھا وہ اذان دینے کے لیے, قدم رک گئے, اذان کو اس نے مؤخر کر دیا, چھوڑ دیا اور نیچے اتر آیا اور معلومات لینے نکلا کہ یہ لڑکی کون ہے. معلوم ہوا کہ نئے نئے لوگ ہیں اس علاقے میں شفٹ ہوئے ہیں. اس کا باپ کے بارے میں کسی نے بتایا, اس کے پاس وہ گیا. باپ نے کہا ہمارا مذہب عیسائیت ہے. اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تعلقات چاہتا ہوں. اس نے کہا ایک شرط ہے کہ تمہیں عیسائی ہونا پڑے گا. اس نے ہمیں مان لی, اچھی بات ہے, لیکن مجھے میرا دل جو ہے اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے. چاہتے وہ آدمی جو ہے اس کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلا. ان کے گھر کی سیڑھیاں تھیں اور وہ آدمی جب اس کو سیڑھیوں پہ لے کے اوپر جا رہا تھا, اس کا پاؤں پھسلا, یہ ان سیڑھیوں سے گرا اور اس کا سر پھٹا اور یہ وہیں مر گیا. ایک وقت تھا کہ جب وہ اذان کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا, اس نے اللہ کے نام کو چھوڑ دیا, بس سیڑھیوں سے اتر آیا, اب یہ گناہ کی سیڑھیوں کی طرف چڑھ رہا تھا. پروردگار نے اس کو وہیں پٹک سے ختم کر دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو ثانی عثمان کہا گیا, یار غار تھے. کتنی حدیثیں ان کے لیے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, عشرہ مبشرہ کی اور خلیفۃ الرسول. لیکن خشیت الہی کمال کی تھی, جس کو اتنی لقب دیے ہوئے ہو زمانے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی دل میں اللہ کا خوف اتنا تھا کہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے زندہ لاش چلتی ہوئی دیکھنی ہے تو ابو قحافہ کو دیکھ لو. یہ شخصیت ہے جو مرنے سے پہلے جس کا اندر مر چکا ہے, دنیا کی محبت نکل چکی ہے. فرمایا کرتے تھے کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا, کاش میں کوئی پرندہ ہوتا, کاش کہ میں کوئی تنکا گھاس ہوتا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل کام ہے, انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ والقدر خیری و شری من اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ خیر بھی عطا فرماتے ہیں اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی آ جاتی ہے. دیکھو بھائی, خیر کا معاملہ لکھتے ہیں کہ ایک محدث سے ان کا انتقال ہو گیا, کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی. کہنے لگے ہاں ماشاءاللہ, آپ محدث سے نیک لوگ تھے, انہوں نے معاف کروا دیا. نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا, بلکہ معاملہ کیا ہوا کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا اور کتابت کر رہا تھا, لکھ رہا تھا. آج تو ہمارے پاس ڈفرنٹ پین ہوتے ہیں, پہلے وہ انک پارٹ ہوتا تھا, انک پارٹ کے اندر ڈالتے تھے اور اس کے ساتھ لکھا کرتے تھے. تو زمانے لگے میں لکھ رہا تھا, ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور وہ آ کے میرے قلم کے اوپر بیٹھ گئی, میرے پین کے اوپر. مجھے احساس ہوا کہ لگتا ہے کہ بہت پیاسی ہے, تو میں لکھتے لکھتے تھوڑا سا رک گیا کہ پانی اپنا جو پیاس بجھا لے اور اس کے بعد اڑ جائے گی. تو کہتے ہیں جو میں نے اس مکھی کے لیے تھوڑا سا وقت دیا رک گیا, اللہ رب العزت کو یہی ادا پسند آ گئی اور اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے میری معافی فرما دی. دیکھو ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے, آج سوچے گا. وہ ذات ہے جو غنی ہے, وہ بے پرواہ ہے. اگر ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ چاہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنا دیں, ہر انسان ایسے بن جائیں گے. کیا اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتے نہیں بنائے, سارے کے سارے عبادت میں لگے ہوئے, کوئی ہے جو لاپرواہی کرتا ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو ناموں کے صفات, جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اس کے ظہور کے لیے, اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا کو آباد کیا ہوا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ستار ہے, یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنی چیزیں دکھانے کے لیے یہ سارا دنیا کا کاروبار بنایا ہوا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سجائی ہوئی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو نیک بنا دیں. اچھا اگر میں یوں کہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتے اور کھڑا کر دیتے دنیا میں کہیں ایک جگہ پر اور کہتے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے بس اس کی گردن سے پکڑ لو, اسی وقت پولیس والا بھی تو کھڑا ہوتا ہے نا, کوئی ہے جو گناہ کرتا ہو؟ فرشتے کی طاقت کتنی ہوتی ہے کہ قوم لوط کے اوپر جب عذاب آیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور زمین کے ٹکڑے کو پنچ آؤٹ کیا, اباؤٹ 30x70 کلومیٹر کا ایریا ہے. سازس کو جگہ دیکھنے کا اتفاق ہوا, تو وہ ایریا بلو سی لیول ہے, بلکہ یوں سمجھے کہ دنیا میں سب سے لوئسٹ ایریا ہے, وہ اتنا نیچے. اور اس جگہ پر اب اس وقت یوں سمجھے وہ ڈیڈ سی بنا ہوا ہے, وہ پورا ایریا پنچ آؤٹ ہوا ہوا ہے. زمین کے اندر سے یہ نکالا, آسمانوں کی بلندیوں پر لے گئے اور وہاں سے اٹھا کے یہ نیچے پھینک دیا. کتابوں میں بہت ساری باتیں آپ پڑھیں گے, لیکن اس عاجز کو جب وہاں جانے کا اتفاق ہوا, اس عاجز نے اپنے انداز سے چیزوں کو نوٹ کیا, آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں. اس عاجز نے یہ دیکھا کہ ڈیڈ سی جو ہے, جسے بحر المیت کہتے ہیں, اس کا پانی جو ہے اس انداز کا ہے کہ آج بھی اس کے اندر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا, اسی لیے اس کو بحر المیت کہتے ہیں, ڈیڈ سی کہتے ہیں. ڈیڈ ہے, حتیٰ کہ اس میں فنگائی, وائرسز اینڈ بیکٹیریا بھی گرو نہیں کر سکتے, کیڑے مکوڑے بھی اس میں گرو نہیں کر سکتے, چھوٹے چھوٹے وائرسز جو ہوتے ہیں وہ بھی گرو نہیں کر سکتے, اتنے اس کے اندر موت کی کیفیت ہے. پھر اس کے بعد ساجد نے اس پانی کی اسٹڈی کی, پڑھا اس کو کتاب میں کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ جو پانی ہے بڑا عجیب قسم کا پانی ہے, یہ کیا ہے؟ تو نوٹ کیا کہ اس کے اندر جو منرلس ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے, یا اپراکسیمیٹ آپ کہہ سکتے ہیں, جو ہمارے بونز کے اندر ہوتے ہیں, کیلشیم فاسفیٹ. ایسا مجھے خوف پیدا ہوا اس کو پڑھ کر کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو پیس پیس کے اندر ڈال دیا گیا. آج بھی دنیا کے اندر وہ والے منرل جو ہے وہ وہاں سے سب سے زیادہ نکالے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس عاجز نے اس پانی کی کنسسٹنسی کو دیکھا, ایسی تھک کنسسٹنسی تھی اور اتنا آئلی تھا کہ عاجز ایک دفعہ پھر ڈرا کہ جیسے کہ چربی پگلی ہوئی اس کے اندر ڈالی ہوئی ہو. پھر نظر پڑی پانی کے چشمے جو ہے اس کے ارد گرد کے جو پہاڑ تھے وہاں سے آ رہے تھے اور وہ پانی اس کے اندر گر رہا تھا. اس چشمے کے بعد جب گئے ہاتھ دھونے کے لیے تو ہاتھ جمنے لگا, اس میں سے تو ویپر نکل رہے تھے. وہ چشمے اتنے ہیٹ اپ تھے کہ میں ایک دم سے ڈر گیا. میں نے کہا اوہ یہ بوائلنگ واٹر آ رہا ہے اس میں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پہاڑوں سے اس وقت بوائلنگ واٹر جو ہے وہ نکل رہا ہے اور اس ڈیڈ سی کے اندر جا رہا ہے. اللہ اکبر, جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ واقعہ کب ہوا, ان کے گناہ کیا تھے اور ان کا عذاب دیکھو کہ اگر اس کی اب آج کی وقت میں بھی اس کی ظاہری شکل کو دیکھیں تو آج یہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. اگر ذرا بھی توجہ کرے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ تو ایسا لگتا ہے آج بھی اس کے عذاب آ رہا ہے. ایسی کیفیت ہے. اچھا پھر اس عاجز کو تھوڑا سا آگے جانے کا اتفاق ہوا. اس دار المیت کے علاقے سے تقریباً گھنٹہ بھر کے گئی تھی تو ایک وادی آ گئی اور اس وادی کا نام جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے نام پہ تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کا نام پر بازار تھا اور وہاں پر وہ ایریا سرسبز و شاداب اور ڈیڈ سی کا علاقہ بالکل بنجر, جہاں پودا بھی نہیں ہوتا, اتنی وہاں پر ویرانی تھی. اور گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد سرسبز و شاداب علاقہ آ گیا اور وہاں کے چشمے دیکھے ٹھنڈے اور میٹھے. سبحان اللہ, آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے کہ حضرت مصلی صاحب تشریف لے گئے وہاں پر اور وہاں پر چشمہ تھا, انہوں نے اس کا پاٹ ہٹایا, پانی جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنی بکری کو پلانا چاہتی تھیں. اب یہاں ٹھنڈا ٹھنڈا مزہ مزہ کی جگہ. پتہ چلا کہ دیکھو اس علاقے کے اندر عذاب آیا گیا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. مومن کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے. قوم سبا کا واقعہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قوم سبا ایسی قوم تھی, ان میں ایک ان کی جو ملکہ تھی ملکہ بلقیس, ملکہ بلقیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ اسلام قبول کیا اور یہ قوم اس وقت بڑی نیک بن گئی. اور ان کے پاس ماشاءاللہ سرسبز شاداب وادیاں تھیں, ان کے جو راستے تھے ان کے ارد گرد بہترین فروٹ فارمز تھے. آج ہم سب اسٹیشن میں جاتے ہیں, ان کے بھی سب اسٹیشن بنے ہوئے تھے اور وہاں پر وہ پھل فروٹ کھایا کرتے تھے. اور عرب کے اندر ایسا نخلستان, اتنا پیارا گارڈن, ایک مثالی جگہ ہوتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے وہاں پر ڈیم بنایا. ایک پہاڑ تھا اس کا نام تھا جبل بلک. جبل بلک جو ہے تھری سائڈڈ ماؤنٹین تھا, ایک سائڈ اس کی چھٹی ہوئی تھی. یہ لوگ سمارٹ کے ٹیکنالوجی کو جانتے تھے, انہوں نے وہاں پر ایک وال بنا دی اور اس وال کے اوپر انہوں نے گیٹ لگا دیا. آج بھی ہم ڈیم ایسے بناتے ہیں نا, اس زمانے میں ان لوگوں نے یہ بات سوچی. اب کیونکہ بڑا سارا پہاڑ تھا, پانی وہاں چشموں سے آتا تھا, بارش کا وہاں اکٹھا ہوتا تھا, ان کے وہاں قریب جو بڑا شہر تھا اس کا نام تھا مارب اور اس کا نام انہوں نے رکھ دیا سد مارب. اب انہوں نے وہاں پر اپنا نہری نظام بنایا, کنال سسٹم, وہاں سے پانی یہ جاتا تھا. پہلے یہی پانی جو ہے وہ ریگستان کے اندر جو ڈیزرٹ تھا ان کا اس میں جا کے ختم ہو جایا کرتا تھا, ضائع ہو جاتا تھا. اب انہوں نے کیونکہ پروٹیکشن کر لی تو لہٰذا اب ان کے وہاں پر ایگریکلچر ہونے لگا, فروٹ فارمز بن گئے اور یہ لوگ رچ ہو گئے, ان کے پاس اکانومی آ گئی. اور ایک ہفتہ تک یہ لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے, اللہ سے ڈرتے بھی تھے. قرآن مجید میں ان کی تعریف بھی کی گئی کہ یہ بڑے پاک صاف اور بڑے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت فرمانے والے, اور ان کی تعریف بھی کی گئی. پھر کیا ہوا کہ ان کی جو اولاد تھی آہستہ آہستہ وہ تبدیل ہونی شروع ہو گئی. ماں باپ نہیں ہوتے ہیں, ہم اپنے اگر فور فادرز کو دیکھیں, گرینڈ پیرنٹس کے ٹائم کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سارے لوگ نیک ہوتے تھے. آہستہ 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 ہمارے اندر تبدیلی آ گئی. تو اب بچے جو ہے وہ بڑوں کو قریبی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے, جنریشن گیپ آ گئی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرانے قسم کے کام کرتے پھرتے ہیں نا, یہ خام خواہ کے کام کرتے پھرتے ہیں, اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی بڑا بزرگ سمجھانا چاہے تو یہ دل میں یہ کہتے ہیں کہ بی پریکٹیکل, یہ کوئی پریکٹیکل بات ہی نہیں ہے. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو یہ سمجھتے ہیں یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے. کتنی عجیب سی بات ہے, جس مالک نے ہمیں بنایا یہ اس کے مقابلے میں اپنی اپنی رکھتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں بنایا تو جس جب ہم بنے تھے تو ہماری کیا حالت تھی, نہ ہم اپنے آپ کو کھا پی سکتے تھے, اور اگر ہمارے جسم ناپاک ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو کلین بھی نہیں کر سکتے تھے. ایسی حالت تھی, بس بے بسی کی حالت. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں طاقت ڈالی, ہم جوان ہو گئے, اور اب ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ بھائی آئی ایم سم تھنگ. لیکن اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ پھر یہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, چل پھر نہیں سکتا, اور اس کی سوچ جو ہے وہ ختم ہونے شروع ہو جاتی ہے, باتیں بھول جاتی ہیں, اور بچوں کی طرح ایکٹ کرنے لگ جاتا ہے. میں نے اپنی چیز رکھی تھی پتہ نہیں کہاں گئی, اینے کبھی یہاں رکھی تھی پتہ نہیں کہاں گئی. اب بیوی سے بھی پوچھ رہا ہے, بچوں سے بھی پوچھ رہا ہے, اور کسی نے آ کے دیکھا کہنے لگا ابا آپ کے منہ پہ تو لگی ہوئی ہے. وہ کہتا ہاں عجیب بچے کا رکھتا ہے. قوم سبا کے ساتھ بھی ایسے ہوا, اور وہ بھول گئے اس بات کو کہ بھائی ہمارے بڑے کیسی زندگی گزارا کرتے تھے. جب انہوں نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر آہستہ آہستہ ان کو سکرو کر دیا, اور حتیٰ کہ ایک دن آیا کہ وہاں بڑی زور کی بارش ہوئی, پانی جو ہے ان کے اس ڈیم میں اکٹھا ہوتا چلا گیا, اوور فلو ہوا, اور سڈنلی سب چیز بریک ہوئی, اور ان کا جو سٹی تھا وہ بھی ڈسٹرائے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے موٹے موٹے چوہے بھیج دیے جنہوں نے آ کے وہاں پر اس کو بیچ میں سوراخ بنا دیے, ڈیم کو ویک کر دیا, اور بلا آخر وہاں پر ان کا سارا فروٹ فارم تباہ و برباد ہو گیا. اور فرمایا کہ وہاں پر بس چند جو ہے نا شرب جو ہوتی ہے اور بیری کی پودے یہی باقی بچ گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس جگہ پر اس طرح اللہ کا عذاب آ جاتا ہے, دیکھنے میں آیا کہ پھر وہ جگہ کبھی آباد نہیں ہوئی, وہ برباد ہی ہو گئی. آج بھی وہ جگہ اسی طرح ویران اور برباد ہے. احقاف کا علاقہ وہ کہلاتا ہے. آپ اگر وہاں جائیں تو وہاں ایسی کنڈیشن ہے کہ آدمی وہاں چل پھر بھی نہیں سکتا, اور جب کوئی ویک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر اور بھی پھر عذاب جو بھیجتا ہے باہر سے. تو وہ یہ ہوا کہ قوم سبا کے اوپر باہر کے لوگوں نے اٹیک کر دیا, پہلے ان کی سولاشن تھی, اب دوسرے لوگوں نے ان پہ اٹیک کیا اور بار بار ڈفرنٹ ڈفرنٹ نیشن نے ان کو اٹیک کیا, حتیٰ کہ ان کے سامان, ان کی عزتیں, سب چیز لوٹ لی. اب یہ گھر بار بھی چھوڑ کے مارے مارے دنیا میں پھرنے لگے. تو بھائی مقصد تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر آج اکٹھے ہوئے, اسی چیز کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آپ کو آ کے کوئی بات بتائے اور اپنی کسی حساب سے چڑھت مارے, اپنے آپ کو بتائے, ہرگز نہیں, بلکہ یہ عاجز بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا داری کے کاموں میں لگا ہوا ہے, کیونکہ یہ عاجز بھی اپنے پیشے کے اعتبار سے انتہائی مصروف ہوتا ہے. تو یہ سفر جو کیے جاتے ہیں ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس جھنجھٹ سے نکل کر کچھ دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار لیا جائے, اللہ کی عبادت میں ہم بھی وقت گزارے. اب اس بہانے سے بھائی ایک نظام بنا ہوا ہے ہمارے مشائق کا, اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے تحت آپ لوگوں کے ساتھ آ جاتے ہیں, یا کبھی ادھر بیٹھ گئے کبھی ادھر بیٹھ گئے. اس سارے سفر کے اندر یہی ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح اس عاجز کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں, بخشش فرما دیں, اللہ راضی ہو جائے کسی طرح. تو یہاں پر اسی لیے آئے کہ بھائی یہاں پر ماشاءاللہ اس علاقے میں اتنے علماء کرام رہتے ہیں اور ان کی محنت اس علاقے میں ہوئی ہے, پتہ نہیں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس شہر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے. ہم بھی تھوڑی سی دیر وہاں اس علاقے میں رہیں گے, شاید کسی کی دعا ہمیں بھی لگ جائے, ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. اس نیت کو لے کے بھائی آپ کے پاس آئے, آپ لوگوں سے منت ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا اور یوں اس طرح مل بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توفیق عطا فرماتا رہے. ایک عمل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا, ذکر کرنا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, اللہ کی یاد. اب یہ یاد کیسے ممکن ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرنا. فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو مومن ہوتے ہیں, یہ جب ٹریڈ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. تو کیا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی آیا وہ مرچنڈائز لینا چاہتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ, وہ کہے گا جناب یہ آپ دیکھیں گے کتنے کی ہے؟ آپ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہے گا بھائی میں نے اس کی قیمت پوچھی ہے. آدمی جواب میں کیا کہے گا؟ سبحان اللہ. وہ کہے گا بھائی عجیب آدمی ہے یار, اس کو تو کچھ بات کرنے کا سمجھ نہیں آتی. تو کس طریقے سے بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے؟ تو سمجھ میں آتی ہے ایک طریقہ ایسا ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بنایا, ہر جسم کے عضو کا ایک خاص کام ہے. آنکھوں کا کام دیکھنا, کانوں کا کام سننا, دماغ کا کام بولنا, ہاتھ کا کام چھونا, پاؤں کا کام چلنا, دماغ کا کام سوچنا, اور دل کا کام محبت کرنا, یاد کرنا. ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں سارا دن یاد کرتی رہی. بیٹا دور تھا کہ ہم آپ کو سارا دن یاد کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ وہ اس کا نام لیتے رہتے. کیا کرتے رہتے؟ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر یہ بات سکھائی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی, کہ آدمی کا دل اللہ کی یاد میں وقوف کر جاتا ہے. ہر وقت اللہ کا دھیان دل میں جم جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ اللہ دل پہ چھا جاتے ہیں. اب یہ بتا دل میں کام بھی کر رہا ہے, ساری چیزیں کر رہا ہے, لیکن اس کا دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. اس نعمت کو ہمیں بھی حاصل کرنا چاہیے. ایک نعمت ہے. آپ کو سوچیں کہ اگر یہ مزہ ہمیں لگ جائے, اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں اطمینان ہے, تو ہمیں کتنا اطمینان نصیب ہو جائے گا. اسی طرح دوسری چیز ہے, اس کو کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ یہ سمجھے کہ کسی کے انتظار میں بیٹھنا, اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے. کسی چیز کا نگرانی کرنا یہ بھی مراقبہ ہوتا ہے. تو اس سارے نقشبندی کے اندر مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ بندہ اب بس بیٹھا ہوا ہے اور تصور کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرا دل شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ان ادر ورڈ کہ ہم اپنے ہارٹ کو پش کر رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو لو یور کریٹر اللہ. کون سا اللہ؟ وہ جو تمہیں دن رات اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. فرمایا صوفی اکرام کے اندر ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے تجدید انفعال. تجدید انفعال کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اتنی کنٹینیوس آتی رہے کہ آپ کو اس کے آنے کا فیلنگ ختم ہو جائے. فار ایگزامپل آپ اگر اس بلب کو جلائیں گے تو اس کے پیچھے جو الیکٹرک ویوز آ رہی ہیں, کرنٹ آ رہی ہے, وہ اتنی کنٹینیوس ہوتی ہے, اس میں بریک بھی نہیں ہوتا, اس لیے یہ بلب جلتا رہتا ہے, آن گوئنگ جل رہا ہوتا ہے. یا یہ سمجھے کہ شمع جل رہی ہے, کینڈل جلتی ہے, تو نیچے سے جو اس کا مٹیریل ہے برننگ مٹیریل وہ اتنا کنٹینیوس آتا ہے کہ وہ شمع جلتی رہتی ہے, اس کی لائٹنگ رہتی ہے. اسی طرح میرے دوستو اللہ تعالی کی نعمتیں, اللہ تعالی کی رحمتیں اپنے بندوں پر یوں شاور ہو رہی ہوتی ہیں, نان سٹاپ شاور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی, وہ ڈراؤزی بھی نہیں ہوتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں آن گوئنگ نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کنٹرول بھی آن گوئنگ ہے, مینٹیننس بھی تو آن گوئنگ ہوگی. ایسے پروردگار کو انسان کیسے بھول جائے, کتنی عجیب سی بات ہے. اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت آنا بند ہو جائے, وہ جگہ ڈسٹرائے ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اگر ہماری زندگی کے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آنا بند ہو جائے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. ایسے پروردگار کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اور اگر ہم نے پروردگار کو چھوڑ دیا تو اس کے مقابلے میں ہم نے کتنی محبت کی دنیا کے ساتھ, دنیا والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھے جب ہماری روحوں کو بنایا گیا عالم ارواح کے اندر. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود ہے جب ہم اس عالم دنیا میں رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہماری مدد فرمائیں گے جب ہم عالم ارواح میں چلے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ اس دن بھی اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیں گے جب ہم عالم آخرت میں چلے جائیں گے. اگر ہم اس دنیا میں کسی سے محبت لگا لیں, کسی سے اپنا تعلق جوڑ لیں, چاہے وہ تعلق بہت اچھا بھی ہو, مثلاً ایک بچہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے, ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں ایک نہ ایک دن یہ ماں باپ بھی فوت ہو جاتے ہیں اور بچہ اکیلا رہ جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھا کہ بعض اوقات بوڑھے ماں باپ کو اپنے جوان بچوں کو قبر میں سنانا پڑتا ہے. اگر میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اتنی لمبی تعلقات کے بعد یا بیوی یا خاوند اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے. لیکن جو بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے یہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا, ہمیشہ اس کا پروردگار اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو بھائی ایسی دوستی لگانی چاہیے. اللہ تعالیٰ تو اتنی مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. حالانکہ کیا یہ بات کافی نہیں تھی کہ بندہ یوں کہا جاتا کہ ایمان والے جو ہے اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے پجاری ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیا یہ بندوں کے لیے فخر کے لیے کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نسبت کی جگہ عطا فرما دی؟ لیکن نہیں, اللہ اتنے مہربان ہے, اللہ تو 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ محبت کرتے ہیں, فیحبہم ویحبونہم, اللہ محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر, کتنا کریم آقا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دروازوں کو کھولتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے, جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے. ہم اپنے گھر میں اگلے کسی جگہ پہ اسی کو آنے کی اجازت دیتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں, جس سے محبت نہیں ہوتی ہم اپنے دروازوں کو ان کے لیے بند کر دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں, دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں, تو یوں سمجھے کہ اللہ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھولنا شروع کر دیا. بندہ یہ سمجھتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا, میں روزہ نہیں رکھتا, میں تہجد نہیں پڑھتا, میں فلاں کام نہیں کرتا اس لیے کہ میں لائک نہیں کرتا. وہ بڑی یہ بات نہیں ہے کہ تو لائک نہیں کرتا, اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے لائک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ چاہتی نہیں ہے کہ رات کے وہ لمحات جب میرے مانگنے والے اٹھتے ہیں, ہاتھ چلاتے ہیں اور میرے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور اس وقت تو بھی اٹھ کے آ جا اور تو بھی مانگنا شروع کر دے, اس کا ہے ڈسٹربنس. اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتے کو بھیجتا ہے اور ان کے اوپر نیند کو تاری کر دیتا ہے. مانگنے والے مانگ رہے ہوتے ہیں اور یہ پڑے ہوئے غافل سو رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں صبح اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بستر ان کو اچھال دیتے ہیں, وہ سو نہیں سکتے, پروردگار ایسے انتظامات ان کے لیے فرما دیتے ہیں کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے دل میں محبت ہوتی ہے میرے بھائی, اس کے اندر یہ کیفیات ہوتی ہیں. آج ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں, آج ہمارے دل اندھے ہو گئے ہیں, بلکہ یوں کہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بس اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور بعض لوگوں کے دلوں پر تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگو, ٹوٹ کر مانگو, اللہ کو منا لو. ہم کب تک غافل رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن اسی پروردگار کے سامنے ہمیں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. ایک طرف جنت ہوگی, ایک طرف جہنم ہوگی. آپ سوچے تو صحیح اس حسرت کو جو جہنم میں جا رہے ہوں گے اور وہ مڑ مڑ کے جنت میں جانے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے, کیا عالم ہوگا ان کے اوپر. کبھی اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو پریکٹس کرتے ہیں کہ مراقبہ کیا چیز ہوتی ہے, تاکہ ہم تھوڑا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی پریکٹس کریں, اپنے دل کو پش کریں کہ اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے کسی طرح.